الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد پندرہویں پارے کے جس آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، آئیے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے قبل معمول کے مطابق احادیث پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم سبھی حضرات آقا نامدار مدنی کے مدنی تاجدار سارے عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رجب المرجب کا ماہ مبارک جلوہ گر ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں سفری معراج کا واقعہ پیش آیا. سفر معراج میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برزخ کے واقعات کا مشاہدہ فرمایا، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور سب سے بڑی جو نعمت آپ کو حاصل ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے سارے پردے ہٹا کر اپنے حسن ازلی کا دیدار کرایا. وہ حسن ازلی کہ جس کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن جہاں محبوب کا معاملہ آ گیا تو سارے پردے ہٹا کر اللہ رب العزت نے خود لا مکان بلا کر اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں سفر معراج سے جو باتیں متعلق ہیں ان باتوں کو ایک ایک کر کے پیش کروں. آج جب حدیثیں پڑھیں گے یا حدیثیں سنیں گے تو حدیثوں کی کتابوں میں چند ایسی حدیثیں ملتی ہیں جن میں شق صدر کا واقعہ مذکور ہے. شق معنی چاک کرنا، پھاڑنا، اور صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ، یعنی حضور کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ متعدد حدیثوں میں مذکور ہے. سفر معراج سے پہلے واقعہ پیش آیا کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کے اذن سے حضور کا سینہ چاک کیا اور حضور کا دل باہر نکالا، اس کو صاف کیا اور آب زمزم سے اس کو غسل دیا. اس طرح تین واقعات ملتے ہیں کہ تین مرتبہ حضور کا مبارک سینہ چاک کیا گیا اور حضور کے سینے کو آب زمزم سے غسل دیا گیا. اس کے رموز و اسرار کیا ہیں، یہ ایک نئی بحث ہے، غالباً آپ نے سنا نہیں ہوگا ہمارے مقررین اشاروں میں یہ سب باتیں کر جاتے ہیں، چونکہ ان واقعات میں بھی حضور کی عظمت کے جلوے نظر آ رہے ہیں، اور جب ان واقعات میں آپ غور کریں گے، اس کی حکمتیں دیکھیں گے، اس کے اسرار دیکھیں گے، تو آپ کو حضور کی عظمت اور حضور کی شان کے لہلہاتے باغ انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ چونکہ اس واقعے کا تعلق بھی سفر معراج سے ہے، اس لیے میں اس ماہ مبارک میں یہ واقعہ پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ تین مرتبہ شقِ صدر کا واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ جب حضور بالکل چھوٹے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر دوسری مرتبہ سفر معراج سے پہلے، وہ دوسری مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور تیسری مرتبہ سفر معراج سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ جب بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور بچپن میں تشریف لے جا رہے تھے، چند بچے اور ساتھ میں تھے، کہ ایک فرشتہ آتا ہے، ایک جبریل امی آتے ہیں، اور حضور کو لے کر گدی کے پر زمین پر لٹا دیتے ہیں، اس کے بعد حضور کے سینے کو چاک کرتے ہیں، اور حضور کا دل باہر نکالتے ہیں، اس کو چاک کر کے، اور گوشت خون کا ایک چھوٹا سا گٹھا نکال کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ شیطان کا حصہ ہے۔ یہ بہت مختصر حدیث ہے۔ اسی حدیث کو ہی امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے، اس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کی ابتدا کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو۔ 10 سال کی عمر میں جا رہا تھا کہ دو فرشتے آئے آسمان میں معلق ہو کر، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہی ہے، تو دوسرے نے کہا ہاں یہی ہے۔ ان میں سے ایک جبریل علیہ السلام تھے، دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے میرے پاس آتے ہیں، مجھے زمین پر لٹاتے ہیں، اس کے بعد میرا پیٹ چیر دیتے ہیں۔ پیٹ چیرنے کے بعد جبریل امین ایک تشت لاتے ہیں سونے کا، اس میں آب زمزم تھا، آب زمزم سے میرا پیٹ صاف کیا جاتا ہے، مجھے میرے پیٹ کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اب ان کا سینہ چاک کرو، اس کے بعد وہ لوگ میرا سینہ چاک کرتے ہیں۔ میرا سینہ چاک کرنے کے بعد میرے سینے کے اندرونی حصے کو آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے نے کہا کہ اب ان کا دل باہر نکال کر دل کو چاک کیا جائے۔ اس کے بعد حضور فرماتے میرا دل چاک کیا گیا۔ دل چاک کرنے کے بعد ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ بغض و حسد کو نکال کر ان کے اندر شفقت و رحمت کو بھر دیا جائے۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں، اس کے بعد میرے دل کو سل دیا گیا، سینے کے اندر رکھ دیا گیا، میرا سینہ سل دیا گیا۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ اب آپ گھر تشریف لے جائیں۔ تو آقا فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر بچوں کے لیے شفقت، چھوٹوں کے لیے شفقت آ گئی، اور بڑوں کے لیے محبت میرے دل میں سما گئی۔ یہ ایک واقعہ ہوا جو بچپن میں پیش آیا۔ اب اس واقعات کے رموز و اسرار کیا ہے؟ وہ جو تشت لا گیا، برتن لا گیا، سونے کا برتن تھا۔ حضور کا قلب مبارک، حضور کا مبارک دل اس سونے کے برتن میں رکھا گیا، اور حضور کے دل کو غسل دیا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے میرا سینہ چاک کیا گیا، میرا پیٹ، میرا شکم چاک کیا گیا، میرا دل چاک کیا گیا۔ میں ان تمام واقعات کو میں نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ فرمایا ہے، مجھے ذرہ برابر درد بھی نہیں ہوا، اور ایک قطرہ خون بھی باہر نہیں نکلا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ بعثت سے پہلے پیش آیا، جس کو ہم سب کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور نے غار حرا میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے کی نیت کی، اور حضور وہاں سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک آواز سنی، السلام علیکم، کیا آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ حضور نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تو حضور تیزی سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ چادر اڑاتے ہیں، حضور سارا معاملہ بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم کی ایک آواز آئی تھی، مجھے لگتا ہے کہ کوئی جنات تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے، السلام علیکم، یہ تو کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے۔
اور اس کے بعد دوبارہ حضور کی ملاقات جبریل امین سے ہوتی ہے، پھر تیسری ملاقات ہوتی ہے تو تیسری مرتبہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضور کو لٹا کر حضور کا سینہ چاک کرتے ہیں، جبریل امین حضور کا دل باہر نکالتے ہیں، اس کو بھی چاک کرتے ہیں، سونے کا تخت آتا ہے، سونے کے تخت میں حضور کا دل رکھا جاتا ہے، آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ دل دوبارہ اپنے مقام پر لایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو سل دیا جاتا ہے، اس کے بعد آتے جبریل امین عرض کرتے ہیں اقرا، آپ پڑھیں، حضور کہتے ہیں میں ماں نہ قاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس کے بعد جبریل امین پھر کہتے ہیں کہ اقرا آپ پڑھیے، تو حضور پھر کہتے ہیں ماں نہ قاری، ماں نہ قاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس کے بعد جبریل امین پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے اس رب کے نام کی سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد حضور نے پانچ آیتیں پڑھیں اور یہ وحی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، سورہ اقرا کی پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوتی ہیں اور نزول آیات قرآنیہ نزول وحی سے پہلے، آغاز وحی سے پہلے شک صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، یہ دو واقعے ہوئے، اور تیسری مرتبہ یہ واقعہ پیش اس وقت آتا ہے جب سفر مجداز کی تباہ ہونے والی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت مالک بن سعسعہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حطیم کعبہ میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا فرشتہ آیا، یعنی جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے میرا سینہ چاہ کر کے میرا دل باہر نکالا اور اس کے بعد انہوں نے آب زمزم سے میرے دل کو غسل دیا، اس کے بعد اس کو ایمان حکمت سے لبریز کرنے کے بعد میرے سینے میں اس کو دوبارہ واپس رکھ دیا، اس کے بعد سفر معراج کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب یہ تین واقعے شب کے صدر کے ہوئے، اب سوال پیدا ہوا کہ یہ تین واقعات کیوں پیش آئے، اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین حضور کے بارگاہ میں کیوں آئے، بچپن میں اعلان نبوت سے پہلے اور سفر معراج کا آغاز ہونے سے پہلے تین مرتبہ تشریف لائے اور تینوں مرتبہ آب زمزم شریف سے حضور کا سینہ چاک کرنے کے بعد اس کو غسل دیا گیا اور حضور کا دل باہر نکالا گیا اور اس کو غسل بھی دیا گیا، آخر ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے علماء اور ہمارے اسلاف محدثین مفسرین سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضور صبر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پہلی مرتبہ سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا مبارک دل باہر نکال کے اس کو غسل دیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کے مبارک قلب کو، آپ کے مبارک دل کو مغرض شیطان سے پاک کر دیا جائے، یہ لفظ نیا ہے مغرض شیطان، اصل میں دل کے اندر تھوڑا سا خون ہوتا ہے جو بستا خون ہوتا ہے، یہ ہر شخص کے اندر ہوتا ہے، کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں کہ جو پیدا ہو اور اس کے اندر مغمزہ شیطان نہ ہو، تین شخصیتیں ایسی ہیں جن کے اندر مغمزہ شیطان نہیں، اللہ نے ان کو منظم مبرہ رکھا ہے، میں نے تفسیر قرآن میں بیان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اسلام اس سے پاک رکھے گئے ہیں، حضرت مریم رضی اللہ عنہ اس سے پاک رکھی گئی ان کی والدہ محترمہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ کائنات کی ذات گرامی کی ان کو بھی اس سے پاک رکھا گیا تاکہ کل کوئی عیسائی یہ کلام نہ کر سکے کہ ہمارے پیغمبر تو اس سے پاک تھے اور تمہارے پیغمبر اس سے پاک نہیں تھے، اس لیے مغرض شیطان کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا، اور مغرض شیطان جس طرح ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے شیطان بہکاتا ہے، کوشکیاں لگاتا ہے، انسان کے خون کے اندر شیطان ورزش کرتا ہے اور اسی مغرض شیطان کے ذریعے سے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ کائنات کو یہاں اللہ نے بے شمار عظیم شان مقامات عطا فرمائے ہیں، ایک مقام یہ بھی عطا فرمایا کہ بچپن ہی کے زمانے میں مغرض شیطان کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا، ھذا حظک من الشیطان کہا تھا جبریل امین نے۔ اب اس کے بعد پہلی حدیث جو ہمیں سماعت فرمائی اس میں دیکھیں، آپ غور کریں، جبریل امین نے کہا کہ ان کے سینے کو رحمت و شفقت سے بھر دیا جائے، اب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شفقت و رحمت سے لبریز کرنے کے لیے بچپن ہی میں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو باہر نکال کر چاک کیا گیا، اب اسی کو آپ دوسری آیت کریمہ میں ملاحظہ فرمائیں، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی انبیاء نے تمام دنیا میں تشریف رحمت بن کر تشریف لائے ہیں لیکن حضور جو رحمت بن کر تشریف لائے ہیں تو آپ کی شان ہی نرالی ہے، آپ کی شان بہت اونچی ہے، خود اللہ نے آپ کو سراپ رحمت بنا کر بھیجا ہی نہیں بلکہ قرآن مقدس نے آپ کو جا بجا رحمت بنا کر اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، سورہ توبہ کے اندر فرمایا وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ نبی ایسے ہیں جو مسلمانوں پر رؤوف بھی ہیں اور مسلمانوں پر رحیم بھی ہیں، رحیم فرمانے والے ہیں، تو آپ کے سینے مبارک کو شفقت و رحمت سے لبریز کرنے کے لیے سب سے پہلی مرتبہ آپ کا دل چاک کیا گیا، اور دوسری مرتبہ جب آپ نبوت کا اعلان فرمانے والے تھے, تو اعلان نبوت سے قبل آپ کا سینہ چاک کیا گیا, آپ کا مبارک دل باہر نکال کر اس کو بھی چاک کیا گیا. کیوں؟ تاکہ ایک حاملہ وحی آپ ہو جائے اور حصول وحی کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو جائے, کیونکہ قرآن نازل ہونے والا تھا اور قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے, تو اس کو برداشت کر لینا, اس کو سینے میں لے لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس کے لیے زبردست استعداد چاہیے, زبردست صلاحیت چاہیے. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے آخر بارے میں شاہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ رب العزت کے خوف و دہشت کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اللہ رب العزت کی بے خوف خشیت کو برداشت نہ کر سکتا تھا. تو گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہی سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سینے کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط بنایا ہے, اس لیے آپ کے اندر استعداد وحی پیدا کرنے کے لیے, حصول وحی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے, طاقت پیدا کرنے کے لیے, علوم معانی سے بھرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو چاک کیا. اس کے بعد قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا ہوئی, یہ دوسرا واقعہ ہوا. اور تیسری مرتبہ سفر معراج سے پہلے شب صدر کا واقعہ پھر پیش آیا. معراج میں جانے سے پہلے جبریل امین آئے, آپ کے سینے کو چاک کیا, آپ کا دل باہر نکالا, آب زمزم سے غسل دیا, اس کے بعد ایمان حکمت سے لبریز کر کے اس کو رکھا گیا. آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سفر معراج میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت اور برزخ کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا, ایسے ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا کہ انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے. آپ نے جنت و برزخ کا مشاہدہ کیا, خرائق قیامت کا مشاہدہ کیا, اور آپ نے عرش سے بلند تر ہو کر صرف سدرت المنتہا سے آگے جا کر یوم کا پہنچ کر اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیدار کیا. تو یہ ساری صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سفر معراج کی ابتدا سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کروا کے وہ ساری صلاحیت آپ کے اندر ودیعت فرمائی گی. اور یہاں ایک چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے جو میرا سینہ چیرا, تین مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا, اور ہر مرتبہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ذرہ برابر درد نہیں ملا اور نہ ہی میرا خون باہر آیا. اور ایسا بھی نہیں کہ بے ہوش کیا گیا, حضور سارا واقعہ سارے واقعہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے تھے کہ پیٹ کو چاک کیا گیا, سینے کو چاک کیا اور دل باہر نکالا گیا. اب ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے, زبان سے چیخیں باہر آ جاتی ہیں. ہم چیرا لگانا تو بہت دور کی بات ہے, آج آپریشن بھی ہوتے ہیں تو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے جب بڑے آپریشن ہوتے ہیں, بے ہوش کرنے کے بعد ڈاکٹر چیرا مارتے ہیں اس کو آپریشن کرتے ہیں. حضور سارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ چاک کیا گیا, حضور بیدار رہے, حضور مشاہدہ کرتے رہے اور حضور کو ذرا برابر تکلیف نہیں, خون کا قطرہ بھی باہر نہیں آیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور کو بشر تو بنایا ہے لیکن ایسا بشر بنایا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی بشر آپ کے مثل نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح ہر خوبی میں حضور بے مثال ہے, ہر وصف میں حضور بے مثال ہے, حضور بے نظیر ہے, حضور بے نظیر ہے, وصف بشریت میں بھی حضور بے نظیر بے نظیر اور بے مثال ہے, وصف بشریت میں بھی حضور کے مثل کوئی نہیں ہے. تو حضور بشر ہے, یہ عقیدہ رکھنا بالکل قرآن مقدس کا اعلان ہے, قرآن مقدس کا تقاضا ہے. اگر کوئی حضور کی بشریت کا اعلان کرے انکار کر دے تو ایسا انسان آیت قرآن یہ کہ منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا, دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. لیکن یہاں یہ چیز بھی قابل غور ہے, حضور بشر تو ہے لیکن ایسے عظیم الشان بشر ہے کہ کائنات میں ویسا بشر کوئی نہیں ہے, اس میں کوئی بشر ایسا نہیں ہے جس کے سینے کو چاک کیا جائے اس کا خون باہر نہ آیا ہو, جس کے دل کو چاک کیا جائے اور دل باہر نکال لیا جائے وہ زندہ رہ گیا ہو. جو انسان جس بشر کا بھی دل باہر نکال لیا جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا, وہ انسان مر جائے گا, اس کا خون ضرور بہے گا, اس میں تکلیفیں ضرور ہوں گی, لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ آپ کا دل باہر نکالا گیا, اس کو چاک بھی کیا گیا لیکن آپ کو ذرا برابر تکلیف بھی نہیں ہوئی اور آپ کا ایک قطرہ خون بھی باہر نہیں آیا. یہ ہے شان بشریت. اب آپ جو لوگ یہ کہیں, اگر کوئی شخص یہ کہے آپ سے کہ حضور تو بشر ہے, اور کوئی آگے بڑھ کے یہ کہہ دے کہ حضور تو ہمارے جیسے بشر ہیں, تو آپ اس سے کہیں یہ ٹھیک ہے, حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور کا سینہ چاک کیا گیا تھا, جبریل امین نے حضور کا سینہ چاک کیا, ایک قطرہ خون نہیں نکلا اور آپ کا دل باہر نکال کے چاک کیا گیا, ایک قطرہ خون نہیں نکلا, حضور کو ذرا برابر تکلیف نہیں ہوئی. آئیے آپ کا ہم چیرا سے سینہ چاک کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. اگر ہم آپ کا سینہ چاک کریں اور آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ کا خون بہا نہ ہے تو کیا آپ کو دعویٰ درست ہے کہ وہ یا ہمارے جیسے بشر ہیں یا ہم حضور جیسے بشر ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ گھوڑے کے گیارہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور سر پر پیر رکھ کے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا وہ. تو جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ حدیثوں پر اتارتے ہیں کہ حدیثوں میں کیا بیان کیا گیا ہے. بہرحال یہ موضوع الگ ہے، یہ ذہنی بات آ گئی جس نے میں نے عرض کر دیا. اب یہیں پر یہ چیز ہی ملاحظہ فرمائیں آپ کہ ہم اپنے زندہ رہنے میں دل کا محتاج ہے. کوئی انسان دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور صبح قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں آئے گا کہ اس کو بے ہوش بنا کیا جائے، اس کا سینہ چاک کر کے اس کا دل باہر نکال لیا جائے، اور دل کا اس کے جسم سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے دل کو دیکھ بھی رہا ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا دل چیر بھی دیا گیا. ایسا انسان کوئی صبح قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تو ہر انسان اپنی زندگی میں دل کا محتاج ہے، دل کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ کائنات اسلم کی ذات گرامی ایسے عظیم شان ذات گرامی ہے کہ شق صدر کے ان تینوں واقعات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پیغام دے دیا ہے، اے میرے بندو تم میرے محبوب کو اپنے جیسا مت سمجھنا، کس لیے کہ تم زندہ رہنے میں دل کے محتاج ہو. تمہارا دل تمہارے جسم سے الگ کر دیا جائے تو تمہاری زندگی متصور نہیں ہو سکتی ہے، لیکن میرے محبوب ایسے ہیں کہ ان کے جسم سے اگر ان کا دل اتار کر باہر کر دیا جائے تب بھی یہ زندہ ہے، اپنے دل کو مشاہدہ کر رہے ہیں. تو یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہاں اپنی زندگی میں دل کا محتاج ہے، اور حضور اپنے زندہ رہنے میں دل کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی سفر معراج کے سلسلے میں، آپ نے دیکھا سفر معراج بارہ واقعہ سنے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور سفر معراج میں زمین سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے، عرش مولا سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور اللہ رب العزت نے جہاں تک چاہا حضور وہاں تک تشریف لے گئے. دنیا میں جو بھی زی روح بستے ہیں، جتنے بھی انسان یا زندگی والے حیوانات یہاں رہتے ہیں، سب اپنی زندگی میں آکسیجن کے ہوا کے محتاج ہے، آکسیجن کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اور جدید سائنس نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ یہ جو آکسیجن والی ہوا ہے یہ 200 میل تک زمین کے اوپر رہتی ہے، اس کے اوپر آکسیجن نہیں رہتی ہے. اس لیے جو سائنسدان چاند پر جاتے ہیں، اور چاند تو تقریباً 1.5 لاکھ میل زمین سے دور ہے، تو وہاں تو آکسیجن ہے ہی نہیں، اور جو سائنسدان یہاں سے چاند پر جاتے ہیں آکسیجن لے کر جاتے ہیں. آکسیجن کے بغیر جائیں گے تو زندہ واپس نہیں آ سکتے، راستے میں ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائیں گے اور موت کی سیڑھی نیز ہو جائیں گے. لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم انسان اپنی زندگی میں آکسیجن کے محتاج ہیں کہ آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اگر تھوڑی دیر ہماری سانسیں رک جائیں یا ہماری ناک ہمارا منہ بند کر دیا جائے تو چند لمحوں میں ہم تڑپ تڑپ کے جان دینے میں زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سفر معراج کرا کر بندوں کو پیغام دے دیا ہے کہ میرے بندو یہ میرے محبوب ایسے عظیم شان محبوب ہے کہ یہ آکسیجن کے محتاج نہیں ہے. تم زمین سے 200 میل جاتا رہ سکتے ہو تو آکسیجن کے بغیر نہیں آ سکتے، آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہو، لیکن یہ میرے محبوب ہے کہ آسمانوں کے اوپر آ گئے، عرش معلی کے اوپر آ گئے، سلت المنتہا کے آگے چلے گئے، لامکان تک پہنچ گئے، زندہ گئے، زندہ واپس آ گئے، اور حضور کو آکسیجن کی حاجت ہی پیش نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور آکسیجن کے محتاج نہیں ہے. ہم زندہ رہنے میں آکسیجن کے محتاج ہیں، حضور اپنی زندگی میں آکسیجن کے بالکل بھی محتاج نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی مخلوق ہو، وہ یا تو زمان و مکان سے کوئی مخلوق برا نہیں ہے، ہر مخلوق زمان و مکان میں ہوگی، لیکن حضور زمان و مکان سے بھی بالا تر ایسے مقام پر چلے گئے ہیں جو زمان میں جس کو جو زمان سے بھی خالی ہے، جو مکان سے بھی خالی ہے، جس کو لا مکان کہا جاتا ہے، نہ وہاں مکان ہے نہ وہاں زمان ہے. تو معلوم ہے حضور اپنے وجود میں نہ زمانے کے محتاج ہے نہ مکان کے محتاج ہے. تو سفر معراج کے واقعات کو مشاہدہ کرنے کے بعد یہ ساری عظمتیں حضور کے سامنے آتی ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ شق صدر کے واقعات کو بیان کر کے اس کے اسرار حکم کو بیان کر دیا جائے تاکہ حضور کی عظمت کے نئے جلوے آپ کو نظر آئے. پھر اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ حضور کھانے پینے کے بھی محتاج نہیں ہے تو ہم اپنے دعوے میں بالکل بجا ہیں، اس لیے کہ حدیثوں میں آیا کہ حضور نے سومے وصال رکھا. سومے وصال کا مطلب یہ کہ بغیر سحری بغیر افطاری کے مسلسل روزہ رکھنا. یا ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، سحری بھی خوب جم کے کھاتے ہیں، پھر افطاری بھی خوب جم کے کھاتے ہیں، لیکن ہماری بھوک کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم تلمیلانی رکھتے ہیں اور بھوک برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. لیکن حضور نے مسلسل 3 دن روزے رکھے، نہ آپ نے سحری کی نہ ہی آپ نے افطار کیا. صحابہ کرام نے کوشش کی کہ ہم روزہ رکھیں تو حضور نے فرمایا ان کو مثلی تم میرے مثل بندے سے کون ہے جو روزہ رکھے گا. صحابہ کرام کو حضور نے منافق بنا دیا اور یہ اشارہ دے دیا کہ تم لوگ سو میں وصال رکھ نہیں سکتے ہو. حضور نے سو میں وصال رکھے, مصافحہ کا ابھی تک کھایا نہیں, مصافحہ کا ابھی تک پیا نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں کھانے پینے کے محتاج ہیں لیکن حضور کی شان ایسی عظیم شان شان ہے کہ حضور اپنی زندگی میں کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے, بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ خود کھانا پینا حضور کا محتاج تھا تو یہ بہت بڑا ہوگا اور یہ قول بالکل مبنی پر حقیقت ہوگا. کیسے؟ وہ اس طور پر کہ حضور نے جس کھانے کو پسند فرما لیا یا جس کھانے کو حضور نے کھا لیا وہ کھانا حلال ہو گیا, اور جس سے مصافحہ کے جاری کا اعلان فرمایا وہ کھانا حلال ہو گیا, اور صبح قیامت تک مسلمانوں کو اس کھانے کو کھانا جائز درست نہیں رہا, اور حضور نے جس مشروب کو پسند فرما لیا وہ مشروب اس کا پینا جائز ہو گیا, حضور نے جس کو پی لیا اس کا پینا جائز ہو گیا, تو کھانا اپنے حلال ہونے میں یا حرام ہونے میں حضور کی نگاہ کرم کا محتاج ہے, حضور کھانے کے محتاج نہیں ہے. اس کے بعد ان حدیثوں میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور کا جب قلب مبارک باہر لایا گیا تو سونے کا تخت لایا گیا, سونے کا برتن تھالی لائی گئی, جبریل امین تھالی سونے کی لاتے ہیں, اس سونے کے برتن میں حضور کا مبارک قلب رکھا جاتا ہے, مبارک دل رکھا جاتا ہے, تو سونے کا برتن کیوں لایا گیا اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں. سونے کا برتن اس لیے لایا گیا کہ جتنے بھی دھاتیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں زمین سے نکلتی ہیں ان تمام دھاتوں میں سب سے افضل سب سے قیمتی سب سے خوبصورت سونا ہے. آج تو سونے کے بھاؤ بہت آسمان پہ پہنچ چکے ہیں, 30,000 روپے سونا پہنچ چکا ہے. تو سونا سب سے عظیم الشان دھات ہے, سب سے خوبصورت دھات ہے, سب سے افضل دھات ہے. اس لیے اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب کا دل سب سے افضل ہے, سب سے قیمتی ہے, سب سے خوبصورت ہے, اس لیے حضور کے دل کے لیے سونے کا تخت لایا گیا. اس کے بعد سونا یہ ایسی دھات ہے جس کو مٹی کھا نہیں سکتی ہے, مٹی سونے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا حدیث میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے, تو مٹی سونے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور یہ مٹی انبیاء کرام کے جسموں کو انبیاء کرام کے دلوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اسی مناسبت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سونے کا تخت لے جایا جائے تاکہ دونوں مناسبت برقرار رہے اور حضور کا قلب مبارک جس کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے اس کو ایسے برتن میں رکھا جائے جس کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. اسی طریقے سے سونے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں زنگ نہیں لگ سکتی ہے, سونا کبھی زنگ آلود نہیں ہوتا ہے, اور حضور کا دل بھی معصیت کی زنگ سے محفوظ و معمول ہے, کبھی معصیت کی زنگ سے آلود نہیں ہوا. اس لیے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں, اسے گناہ سے آزاد ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے معصوم پیغمبر کا معصوم دل ایسے تخت میں رکھا جائے جو بالکل زنگ سے محفوظ و معمول ہو. اس لیے جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ وہ سونے کا تخت لے کر کے جائیں اور سونے کے تخت میں حضور کا قلب مبارک رکھیں. اس کے بعد تیسری حکمت, دنیا میں مسلمانوں کے لیے سونا چاندی استعمال کرنا حرام و ناجائز ہے. کچھ مسلمان ہیں سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں, سونے کا ہار ڈال لیتے ہیں, تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سخت حرام و ناجائز ہے. سونا استعمال کرنا مرد کے لیے بالکل کسی بھی صورت میں جائز بھی نہیں ہے. البتہ چاندی کے بارے میں یہ آیا کہ 1.5 ماشاءاللہ اس سے کم کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں جو نگ والی ہو. ایک نگ والی ایک انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشاءاللہ اس سے کم, اتنی مقدار جائز ہے چاندی کی, اس سے زیادہ مقدار جائز نہیں ہے. کچھ لوگ چاندی کا چھلا بنا کے پہنتے ہیں اور اپنے اس عمل سے شریعت کی مخالفت بھی کرتے ہیں, شریعت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اللہ رب العزت کو ناراض بھی کرتے ہیں. یہ سونا چاندی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے شمار فرمایا ہے. مسلمان جب جنت میں جائیں گے تو وہاں سونے چاندی کے زیورات پہنیں گے. سونا چاندی یہ جنت نعمتوں میں سے کسی مشان نعمت ہے, اس لیے اللہ نے دنیا میں مسلمانوں کو سونا چاندی کو حرام کر دیا ہے. اس لیے جو چیز جنت میں ملنے والی ہے مناسب یہ ہے کہ اس کو جنت ہی میں پہنا جائے, دنیا میں اس کا استعمال نہ کیا جائے. تو آپ اندازہ فرمائیں جو نعمت پورے مسلمانوں کو صبح قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں, جو نعمت اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دینے والا تھا اللہ رب العزت نے وہ نعمت حضور کو دنیا ہی میں دے دی ہے. اس کی ایک مثال آپ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ دیدار الہی اللہ رب العزت کا دیدار دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا. ہم چاہیں یا کوئی چاہے کہ اپنی آنکھوں سے خدا کا دیدار کر لے دنیا میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن حدیثیں آئی ہیں کہ عرش محشر میں اللہ رب العزت کا دیدار کافروں کو بھی ہوگا, مومنوں کو بھی ہوگا, اور پھر جنت میں مومنوں کا اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا, دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا. دیدار الہی ایسی نعمت ہے کہ وہ آخرت کی نعمت ہے, جنت میں حصول حاصل ہوگی, لیکن اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں اپنے محبوب کو اس نعمت سے شادکام فرما دیا ہے, یہ نعمت اپنے محبوب کو دنیا ہی میں عطا فرما دی ہے. اسی طریقے سونا چاندی جنت کی نعمتوں میں سے نعمت ہے, سونا چاندی جنت میں مسلمان پہنیں گے, لیکن اللہ رب العزت نے یہ نعمت حضور کو دنیا ہی میں عطا فرما دی کہ میں لایا گیا ہے. تو یہاں سے اشارہ مل گیا ہے کہ جو نعمتیں عام لوگوں کو آخر میں ملنے والی ہیں وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا ہی میں عطا فرما دی ہیں. تو یہ ماہ رجب المحرم میں چونکہ سفر معراج کا واقعہ پیش آیا, اس لیے سفر معراج سے چونکہ شک سب کا ایک تعلق قائم تھا, اس لیے میں نے ملاحظہ سمجھا کہ اس تعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائے. انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو آئندہ بھی اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حاجی حمید اللہ صاحب کے لیے دعائیں صحت کرنی ہے.